السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ تھرڈ جز صفحہ نمبر 49 آیہ نمبر 283-286 آخری صفحہ ہے سورہ بقرہ کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج سورہ بقرہ کا آخری پیج ہے ہمارا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کو بھی ہم اس طرح سمجھ سکیں جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے, اور اللہ تعالی ہم سے یہ مکمل کروائے. اور اللہ ہی کا شکر احسان ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے کہ جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا الحمدللہ, اور ہم سورہ بقرہ مکمل کر سکے. ورنہ ہم انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی کام ہم مکمل کر سکیں. یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ جو بھی ہوتا ہے. حالانکہ بیچ میں بہت ساری مشکلات آئیں لیکن الحمدللہ آخر یہ سفر اختتام کو پہنچا. لیکن قرآن کا سفر کبھی اختتام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ تو ایسا سفر ہے, ایسی جرنی ہے جو قبر تک ہمارے ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ, یعنی ہماری آخری سانس تک. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے ہم سے. ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں, قرآن ہمارا ساتھی ہو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو. یہاں تک کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے اور اس قرآن کی برکت سے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ندا آئے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی, جیسے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں انشاءاللہ. اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس سفر میں شروع سے ساتھ تھے اور الحمدللہ آخری وقت تک ساتھ رہے. یہ استقامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی الحمدللہ, کیونکہ جو بھی کام ہم مکمل کر پاتے ہیں, جو بھی کام کا خواتیم ہوتا ہے, جو تتیمہ ہوتا ہے, اس کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا, گھر والوں کی مدد, گھر والوں کا سپورٹ, اس میں بچوں کی قربانیاں ہیں, بڑوں کی قربانیاں ہیں, خود کی قربانیاں ہیں, نیند کی قربانیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک ڈسکشن رکھیں گے. ابھی یہ مت سمجھے کہ ہم نے آپ کو چھٹی دے دی ہے. آج انشاءاللہ ہماری یہ آخری آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہمارے وقت میں تو ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور آخر میں ایک ہمارا لیسن الگ سے صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پر ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ, تو اس میں ہم اور باقی کی باتیں ڈسکس کریں گے. آئیے پہلے ہم آیتیں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. جیسے کہ پیچھے ہم آیت دین پڑھ چکے تھے, اب اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں ہیں یہاں پر کہ اگر تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ضمانت رکھوائے, بطور ضمانت کے کوئی چیز رکھوائے تاکہ وہ اپنا پیسہ دے رہا ہے سامنے والے کو, تو ایسا بھی رکھا جا سکتا ہے اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. ترجمہ دیکھ لیجیے. اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاؤ تم کوئی کاتب تو رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز, بس اگر امین سمجھے باز تمہارا باز کو تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص کے جس کو امین سمجھا گیا ہے امانت اس کی, اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے اپنے رب سے, اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو, اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو تو بلا شبہ وہ شخص گناہگار ہے دل اس کا, اور اللہ ان کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. ایک ترجمہ اور دیکھ لیجیے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن بقبضہ پر معاملہ کر لو, اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے, اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے, اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر قرض دینے کی کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، اور یہاں اسپیشلی سفر کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے صحابہ کرام سے بھی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ صرف سفر میں ہی رہن بالقبض کا معاملہ نہ کرو، بلکہ حضر میں یعنی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی رہن بالقبض کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ خبر شہر میں رہتے ہیں، خبر میں آپ کی سہیلی ہے اور آپ اس سے مانگنا چاہتے ہیں 10,000 ریال۔ آپ کی سہیلی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 10,000 ریال قرض دیتی ہوں، لیکن اس کے بدلے تم مجھے بطور ضمانت کے اپنی کوئی چیز تم میرے پاس رہن رکھو۔ تو آپ اس کو اپنی کوئی بہت ہی مہنگی والی کوئی جولری، کوئی آپ کا نیکلس ہے یا کوئی ایسی مہنگی چیز جو کہ 10,000 ریال کے برابر کی ہوتی ہو قریب قریب، تو وہ اس کے پاس آپ دیتے ہیں اور پھر آپ پیسے لے لیتے ہیں اس سے۔ پھر جس وقت آپ اس کے پیسے لوٹائیں گے 10,000 ریال، اس وقت وہ آپ کی جو چیز آپ نے رہن رکھی تھی وہ آپ کو واپس کر دے گی۔ اس کو کہتے ہیں رہن رکھنا۔ تو یہاں پر سفر کی بات کی گئی کہ اگر سفر میں ایسا ہو جائے کہ کوئی لکھنے والا کاتب نہ مل سکے، اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو کوئی ضمانت چاہیے، کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی تو چیز ہو جو کہ بطور ضمانت میرے پاس ہو تمہاری، تو پھر اب سفر میں ہو سکتا ہے کیا چیز پاس میں ہو سکتی ہے، کسی کی گھڑی ہو سکتی ہے، قیمتی گھڑی یا کچھ اور قیمتی چیز ہو سکتی ہے جو اس کے پاس ہو، تو وہ اس کو دے دے اور کہہ کے ٹھیک ہے تم یہ میری فلاں قیمتی چیز لے لو اور اس کے بدلے مجھے تم بطور قرض یہ چیز اپنا اتنا اماؤنٹ دے دو۔ تو یہ رہن بالقبض کا معاملہ ہے سفر میں۔ تو سفر میں بھی رہن بالقبض کا معاملہ ہو سکتا ہے، حضر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرض کبھی بھی لیا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی لیا جا سکتا ہے، سفر میں بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اپنے شہر میں بھی ضرورت اس کی پیش آ سکتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو اور کاتب نہ مل رہا ہو، تو اس صورت میں آپ کوئی چیز رہن رکھ دیں گے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ رہن نہ رکھیں کوئی چیز اور تحریر لکھ کر دے دیں، یعنی لکھا ہوا معاملہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ لکھا جا رہا ہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص کو فلاں فلاں دن اتنی اور اتنی اماؤنٹ بطور قرض دی ہے اور یہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ مجھے 1 سال کے بعد لوٹا دے گا، یہ سب لکھ لیا جائے گا اور اس پر دستخط کر دیے جائیں گے گواہوں کے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ تو اب اس کے متعلق جو رہن کا معاملہ ہے اس کے متعلق تھوڑے سے احکام سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی سہیلی کو اپنا ہار دیے، اپنا نیکلس دیے بطور رہن کے، اور اس سے آپ نے 10,000 ریال لیے سمجھیں بطور قرض کے، تو اب آپ کی جو سہیلی ہے جس کے پاس آپ کا ہار رکھا ہوا وہ بطور امانت ہوگا، یہ نہیں کہ اس نے قرضہ آپ کو دیا ہے اور آپ نے اپنا ہار اپنی سہیلی کے پاس رکھا ہے تو وہ سہیلی اس ہار کو استعمال کر لے، جہاں وہ فنکشن میں جائے تو اس کو پہن لے۔ اگر وہ سہیلی آپ کے اس ہار یا جیولری کو استعمال کرتی ہے تو یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ نے اپنا ایک خالی گھر تھا آپ کا ایکسٹرا، اور آپ کو بھی کیش منی کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ نے اپنا ایکسٹرا جو مکان تھا آپ کا وہ آپ نے کسی کو کہا کہ یہ تم رہن کے طور پر رکھو، بطور رہن رکھو اور ہم کو اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے دو۔ اب وہ جو 10 لاکھ آپ لیتے ہیں اس سے بطور قرض اور آپ اپنا گھر اس کے پاس رہن رکھواتے ہیں، تو وہ گھر پر لاک لگا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ سامنے والا جس نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیا ہے اگر وہ گھر کو استعمال کرتا ہے یا خود رہتا ہے یا اپنا کوئی سامان وہاں رکھواتا ہے بطور گوڈاؤن، یا پھر وہ کسی کو کرائے سے رکھتا ہے وہاں پر، رینٹ پر رکھتا ہے اور اس کا رینٹ خود لیتا ہے، تو یہی سود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسی بہت ساری سچویشنز آتی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ ایک اور بھی سمجھ لیجیے، ایک اور بھی اس میں سچویشن آتی ہے جو کہ ہمارے یہاں بالکل معلوم آتی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ہمارے فلیٹ کا کرایہ 10,000 ہے، تم اگر ہم کو زیادہ ڈپازٹ دو، تم اگر ہم کو 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ ڈپازٹ دو تو ہم کرایہ تمہارا 2,000 کم کر دیں گے اور 8,000 میں تم کو گھر دے دیں گے، فلیٹ دے دیں گے کرائے سے۔ تو یہ جو 2,000 کم کیا اور ادھر آپ نے بڑی اماؤنٹ لے لی، تو ایکچولی یہ بھی سود ہوا، یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کوئی آپ کو زیادہ اماؤنٹ دے دے اور کہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہم آپ کو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں، جب تک آپ ہم کو یہ قرض نہیں لوٹا دیتے جب تک کہ ہم آپ کے گھر میں رہیں گے فری، وہ بھی سود ہوا۔ یعنی جو آپ کو کرایہ نہیں مل رہا ہے، تو جس نے آپ کو 20 لاکھ کی اماؤنٹ دی تھی اور وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا آپ کے گھر پر کیونکہ اس نے 20 لاکھ کیش دے دیا آپ کو، تو ایکچولی یہی سود کی ایک قسم ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ تو یعنی وہ جس نے 20 لاکھ روپیہ دیا تھا، جو آپ کا کرایہ دار ہے، وہ سود کھا رہا ہے گھر کا کرایہ نہ دے کر۔ اور اگر آپ اس سے 20 لاکھ روپیہ ڈپازٹ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کرایہ تھا لیکن میں 8,000 کر رہا ہوں چونکہ تو مجھے 20,000 ڈپازٹ دے رہے ہو، تو زیادہ ڈپازٹ دینے کی وجہ سے میں 2,000 کرایہ کم کر رہا ہوں، تو ایکچولی وہ بھی سود کی ایک شکل ہوئی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہم لے رہے ہیں تو آپ کے گھر کو کرایہ نہیں اور ہمارے پیسوں کو سود نہیں، ایسا کچھ کہتے ہیں شاید جملہ، تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ تو جو معاملات ہیں بہت ہی کلیئر ہونے چاہیے، لین دین جو ہے بہت کلیئر ہونا چاہیے آپس میں، ورنہ سود میں شامل ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ایک اہم بات رہن میں، کہ اگر کسی نے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی سہیلی کے پاس اپنا کوئی نیکلس رہن بطور رہن کے رکھا ہو، اب اتفاق سے یہ سچ بات ہو، آپ کو اس پر اعتماد ہو اور وہ ہار اس کے پاس سے چوری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو نقصان بھی رکھنے والے کا ہوگا اور نفع بھی رکھوانے والے کا ہی ہوگا، جو رکھواتا ہے، جس کی چیز ہے، جس کی ملکیت میں چیز ہے فی الحال تھوڑے دن کے لیے، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ جو اس چیز کا مالک ہے، جیسے جس کا ہار تھا، جس کا نیکلس تھا، تو نقصان بھی اس کا ہوگا، اور اگر کچھ فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ بھی مالک کا ہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی کوئی ایک بکری رکھوائی سامنے والے کے پاس بطور رہن، تو بکری آپ کی اگر گم ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے تو آپ ہی کا نقصان ہے، اور اگر بکری بچہ دیتی ہے تو وہ بچہ بھی آپ کا ہوگا، آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آئی نا؟ لہٰذا یہ بات بھی رہن رکھنے میں قابل غور ہے کہ جس کے پاس چیز رکھوائی ہوئی تھی اس کے پاس سے چوری ہو گئی یا کچھ نقصان پہنچ گیا اس چیز کو، تو وہ نقصان مالک کا ہوگا، نہ کہ جس کی ملکیت میں فی الحال ٹیمپرری وہ جو چیز ہے اس کے ذمے نہیں آئے گا وہ نقصان۔ پھر ایک اور چیز ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات بھی، مشکات کتاب البیو اور مسلم کتاب الرحن میں یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہن رکھنا کسی مرہون چیز کو اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی پر ہے۔ پھر یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر، جیسے ابو ہریرہ کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مرہونہ جانور کی پیٹھ سواری کے لیے، شیردار مرہونہ جانور کا دودھ پینے کے لیے اس کے اخراجات کے عوض جائز ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے یا دودھ پیتا ہے تو اسی کے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب آپ نے اپنی بکری سامنے والے کے پاس رکھوائی، یا آپ نے اپنا اونٹ سامنے والے کے پاس رہن رکھوایا بطور رہن، اور اس سے آپ نے 2-3 ہزار روپے کا قرضہ لے لیا۔ اب چونکہ آپ کا جانور ان کے پاس رہن رکھا ہوا ہے، تو چونکہ ان کو روزانہ اس کو چارہ کھلانا پڑ رہا ہے نا، اس کے کھانے کا خرچہ ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، تو چونکہ کھانے کا خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لہٰذا وہ اس کا دودھ اس کے لیے جائز ہوگا استعمال کرنا، اس کی پیٹ سواری کے لیے جائز ہوگی، کیونکہ وہ جانور کا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن جو ایسی سالڈ چیز ہے، گھر ہے، جیولری ہے، یا کچھ اور چیز ہے، جیسے کوئی پاٹ ہے، کوئی قیمتی پاٹ ہے، کوئی ڈنر سیٹ ہے، تو وہ ڈنر سیٹ اگر آپ کے پاس کسی نے رہن رکھوایا تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی جیولری ہے تو وہ جیولری آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی گھر ہے تو وہ گھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ رہن کے معاملات ہوئے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر کہا گیا کہ اب جو چیز، یعنی اعتماد کا معاملہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں بتائی گئی ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا رہا ہے تو اس اعتماد کو اسے ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ جس نے قرض لیا ہے وہ قرض کو اس کو فوراً واپس کر دینا چاہیے جب اس کی استطاعت ہو، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ اس کا رب ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں، کوئی جانے نہ جانے، کسی کو خبر ہو نہ ہو، کوئی لکھا پڑھی ہو نہ ہو، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک دن تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو لہٰذا کیسے ہم چھپا سکتے ہیں کوئی گواہی کو، کوئی شہادت، کوئی اس طرح کا معاملہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو کوئی چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے۔ آسم قلبہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو سارا معاملہ دل ہی سے شروع ہوتا ہے اور دل ہی پر ختم ہوتا ہے، کیونکہ ایکچولی دل ہی اس کا مصدر اور منبع ہے کوئی بھی چیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کوئی اچھے کام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی اور کوئی برے کام کو کرنے کے لیے بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ الا ان الجسد مدغہ فاذا صلحت صلح الجسد كله، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَهِيَ الْقَلْبُ. آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک جسم کے اندر ایک مدغہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم سدھر جائے، پورے جسم کی اصلاح ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے، پورے جسم میں فساد آ جائے. اور آگاہ رہو کہ وہ دل ہے، انسان کا دل. اور ایک دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ پر گناہ کیے جائے تو وہ ڈاٹ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارے کا سارا دل بلیک، سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے دل کو وہ گھیر لیتا ہے اور اسے سیاہ کر دیتا ہے. اوپر کی حدیث صحیح بخاری کی تھی اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو عاصم قلبہ کا لفظ آیا ہے، یہ بہت قابل غور ہے، مطلب دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر ایکچولی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی کی بات کر رہا ہے کہ جب آپس میں معاملات کرو تو اس کو پورا کرو، اور اس میں وفا کو، یعنی تم وفاداری کا برتاؤ کرو، وفا کو نبھاؤ تم، اور جب اقرار کرو تو اللہ تعالیٰ کا تقوی تمہارے اندر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کی تعظیم کرو، جو حقوق العباد ہیں ان میں اس کو پورا کرو، اور اس کی رسپیکٹ کرو، اور ڈرو اس سے کہ کہیں اس میں فساد نہ پیدا ہو جائے، تم اس میں فساد نہ پیدا کرو. قرطبی کہتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پر بندوں کے حقوق کی تعظیم کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جتنا ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ جب اقرار کرو کسی بات کا تو اس کو پورا کرو، اور تقوی کے ساتھ پورا کرو. جب تقوی ہوگا کسی چیز میں، کیونکہ یہاں پہ کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، کس سے؟ وہ جو تمہارا رب ہے، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، اور جو کوئی چھپاتا ہے گواہی کو تو وہ گنہگار دل والا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتا ہے، وہ جو کچھ تم کر رہے ہو عمل، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور جو چھپائے گا گواہی کو تو وہ گنہگار دل لے کر آئے گا. تو لہٰذا اسپیشلی قلب کی بات کی گئی یہاں پر. تو گواہی کو چھپانا یا صحیح بات کو چھپا لینا، یہ گنہگار دل ہونے کی علامت ہے. اور دل سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے کوئی ڈرتا رہے تو وہ پھر حق بھی ادا کرے گا، وہ پوری طرح سے وعدے کو وفا کرے گا. تو یہاں پر حسن ظن رکھنے کی بات کی گئی ہے، اور جو نیکی کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو برا کام کرے گا، گواہی کو چھپائے گا، کسی کا حق مارے گا، تو یہ عظیم ترین گناہ میں سے ہے. تو لہٰذا جو کوئی چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ جو عمدہ مسائل بتائے ہیں، ان میں بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سارے فائدے بھی موجود ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بندے اللہ کی ہدایت پر عمل کریں تو ان کا دین درست ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سنور جائے. یقین جانے کہ یعنی دین تو سدھر ہی جائے گا، لیکن دنیا کے معاملات بھی سنور جائیں گے ہمارے، اگر ہم ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں، کیونکہ اس میں انصاف کی بات ہے، اور انصاف میں فائدہ ہے، حقوق کی حفاظت ہے، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہے، معاشی جو اکنامکلی جو ہمارے پرابلمز ہیں اس کی درستی یہاں پر پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مسائل سکھائے اور سمجھائے. اللہ کا شکر ہے جیسے اس کے چہرے اقدس کے جلال اور عظیم سلطنت کے لائق ہے، ہم اس کی ویسی تعریف کر نہیں سکتے جیسے کہ وہ تعریف کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. آگے دیکھیے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو تم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا چھپاؤ تم اس کو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ، پھر بخش دے گا وہ جس کو چاہے گا، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں جو آیت ہے، اس سے پہلے ہم نے دل کی بات کی، اوپر والی آیت میں دل کی بات تھی، گناہگار دل کی. تو ایکچولی اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے جو گناہ ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر نیت میں فطور آتا ہے، پھر وہ گناہ کا کام انسان سے صادر ہو جاتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کا دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی سوچ، اس کا دل، اس کی فکر، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھر وہ جب سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو گناہ کا کام کرتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے تو گناہ کی بات کرتا ہے، تو دل کی ایسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے عاصم القلب سے تعبیر کیا اور شہادت کو چھپانے والے کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم چھپاؤ یا جو کچھ تم ظاہر کرو، سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، سب کا حساب ہوگا، یہ سب کا حساب لیا جائے گا۔ اور اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، کہ یعنی وہ مالک ہے ہر چیز کا، دوسرا اس کو علم ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راز تک وہ جانتا ہے، اور تیسرا وہ قدرت رکھتا ہے، یعنی سزا دینے پر وہ پوری طرح قادر ہے اور معاف کر دینے پر بھی قادر ہے، پورے اختیارات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہی تین صفات آیت الکرسی میں بھی بیان کی گئی ہیں، جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ عبادات اور معاملات سے متعلق جو بے شمار احکام دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں کو اس کی تعمیل میں ہیلے بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی ظلم و زیادتی کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ بچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، تمام تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے ہلکے فرق کے ساتھ، کچھ تفاسیر میں کچھ فرق ہے، علی رضی اللہ عنہ سے ایک جگہ مروی ہے، ترمذی میں یہ واقعہ آیا ہے کتاب التفسیر میں، اور بعض دوسری روایت میں بھی یہ تفسیر آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے ہمیں غم زدہ بنا دیا، اور ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کی بات آ جائے تو کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم نازل کیا ہم نے اسے پورا کیا، جب زکوٰۃ کا حکم آیا ہم نے اسے بھی پورا کیا، جو کچھ بھی حکم آیا ہم نے اس پر فوراً سر جھکا دیا، لیکن اے اللہ کے رسول، یہ آیت، یہ تو ہمیں بہت ڈرا رہی ہے، کیا ہمارے دل کے چھپے ہوئے معاملات کا بھی محاسبہ ہوگا؟ کیا ہماری سوچ پر، ہماری خواہشات، ہماری جو ڈیزائرز ہیں، کیا اس پر بھی محاسبہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا نہ کہو۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی کتنی اچھی تعلیم دی اپنے صحابہ کو، آپ نے کہا کہ تم ایسا کہو کہ تم یہ کیوں کرے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، یا ہم کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہے، یا ہم سوچ کو کیسے کنٹرول کریں، یا ہم یہ فالو کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ ایسا کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے والی آیت نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کو یہ سکھائی، اور وہی آیتیں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جب سورہ فرقان آپ پڑھیں گے اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ شرک کرنا، پھر زنا کی بات آئی تھی، اور پھر جب سورہ فرقان کی آیتیں نازل ہوئی تو اس نے سیم وہی سیکوینس کے ساتھ آیتیں نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیسے وہ وحی کے ذریعے سے باتیں سکھائیں، یعنی جب صحابہ کرام کچھ سوال کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو جواب دیتے تو وہ بھی ایکچولی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہمیں غفرانک، اے اللہ تعالیٰ تو بخش دے، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ تو علی رضی اللہ عنہ بھی کہتے کہ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہو ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا، تو پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی آیتیں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس نے اس آیت کے اس حکم کو، یعنی دلوں کا محاسبہ ہوگا، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ کیسے مہربان ہے ہمارا رب، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اور پھر بھی بندے اس کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ ہم پانچ وقت میں اللہ تعالیٰ کے آگے سر نہیں جھکانا چاہتے، صرف پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں ہم پر، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں آپ بتائیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے سر جھکاتے ہوں اور لبیک کہتے ہوں، جب مؤذن بلاتا ہے ان کو فلاح کی طرف کہ آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ہیلے بہانوں سے ڈیلے کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں جن کے پاس اتنی پراپرٹی الحمدللہ، لیکن وہ حج کو نہیں جاتے، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن. تو بہرحال محاسبہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ یحاسبکم بہ اللہ, کہ تم جو چھپاؤ اس کو بھی اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. تو اس کے محاسبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی سزا ملے گی, بلکہ محاسبے کے معنی جو بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا تمہارے دل میں خیال آیا تھا اور کیا تمہارے دل میں سوچ آئی تھی. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کرے اور ہو سکتا کاؤنٹ نہ بھی کرے, ہو سکتا درگزر کر دے, ہو سکتا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ, ہو سکتا معاف فرما دے. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے, عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ التکلیف بما لا یدعا, کہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا کسی پر ایسی تکلیف, یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ایسا بوجھ ڈالے جو وہ اٹھا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہمیں دے دیے ہیں تو اس کی استطاعت بھی ہمارے اندر رکھی ہے. جیسے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے, تو انسان کے اندر اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, وہ اتنے گھنٹے فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے, اتنی استطاعت ہے انسان میں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا, اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ, جیسے فجر کی اذان ہے, جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا انسان کے اندر کہ وہ اٹھ سکتا ہے, لیکن اگر وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھنا چاہا تو پھر تو اس کے لیے بہت سو بہانے ہیں. یعنی یہ جو تکلیف ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو آگے کی آیت میں آئے گا, مطلب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, یعنی تمہاری جو خواہشات ہیں, تمہارے جو ایسے خیالات ہیں جو تمہارے دل میں آ رہے ہیں, تو اس پر سب خیالات پر پکڑ نہیں ہوگی, بلکہ صرف ایسی سوچ جو انسان کو بار بار گناہ پر اکسائے, جو اس کو گناہ کی طرف لے جائے, جو اس کو کسی کے نقصان کرنے پر اکسائے, ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے جو بار بار گناہ کے بارے میں, جیسے کوئی بدگمانی دل میں آ رہی ہے بار بار, تو ہو سکتا ہے اس پر پکڑ ہو جائے, کیونکہ وہ بھی گناہ میں سے ہے. تو بدگمانی اگر آتی ہے دل میں تو آپ کو اس کو جھٹک دینا ہے, آپ کو حسن ظن سے کام لینا ہے. ہاں, دل میں خیالات آ سکتے ہیں, جیسے کہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے جب سورہ قاف میں وہاں پر یہ آیت آئی تھی کہ جو کچھ تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم تمہاری شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات اللہ کے رسول ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں اور ہم کو اس پر شرمندگی ہوتی ہے اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کے بارے میں علم ہو, بلکہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں, اتنے برے خیالات آتے ہیں, لیکن اس کو جھٹک دیا کرتے تھے وہ خیالات کو. تو لہٰذا دل میں وساوس تو آئیں گے, خیالات تو آئیں گے, سوچ تو آئے گی, اور ہو سکتا ہے کچھ اچھے خیالات آئیں, کوئی برے خیالات بھی آئیں, کوئی خواہشات ایسی ہو سکتی ہے جو صحیح نہ ہو, لیکن اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. تو یہاں پر اسی کی بات کی گئی کہ جو کچھ تم چھپاؤ یا جو کچھ تم ظاہر کرو, ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے, وہ تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ واقعی میں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ تو ہماری ہر چیز سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کا حکم دیا, کچھ چیزوں سے منع کیا ہے, لہٰذا اس کے حکم کو پورا کیا جائے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. لہٰذا آگے پھر کہا جا رہا ہے, آگے دیکھیے آگے کی آیت کو. اب یہ جو آیت ہے آمن رسول, دو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی خواتین 285 اور 286. سورہ بقرہ میں کل 286 آیات ہیں. اس کو خواتین میں سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے, یعنی سورہ بقرہ کا خاتمہ ہے. شروعات ہوئی تھی حروف مقطعات سے, الف لام میم سے, اور کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس میں کوئی شک نہ کرو. اور خواتین کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ, کہ اس سورے میں, یہ سورہ سب سے امپورٹنٹ ہے سورہ بقرہ, اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم آیت ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پوری کتاب میں کی عظیم آیت سورہ بقرہ میں ہے. پھر آیت دین ہے اس میں, اور ہر نبی کا اس میں ذکر آ گیا, اور ہر تعلق سے اس میں احکامات اور معاملات آ گئے ہیں. اس میں ایمان کے بارے میں ہے, ارکان کے بارے میں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں, صلاح, حج, روزہ, سب بہت ساری قوموں کے واقعات ہیں, نبیوں کے واقعات ہیں, ہر نبی کا ذکر ہے, ڈفرینٹ سٹوریز ہیں اس میں, بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, قوموں کے عروج و زوال کا واقعہ ہے, تقوی کی بات ہے, کیا کچھ نہیں ہے سورہ بقرہ میں. پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی کوئی دوسری صورت میں چیزیں نہیں جو سورہ بقرہ میں ہے, کہ اس میں جو خواتین میں سورہ بقرہ ہے اس میں عقائد آ گئے, معاملات آ گئے, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں طلاق کا معاملہ ہے, نکاح کے بارے میں ہے, ازدواج زندگی کے بارے میں, سب کچھ ہے اس میں. تو عقائد ہے اس میں، معاملات ہیں، احکام ہیں، قصص ہیں، یعنی کمپریہنسو کہہ سکتے ہیں آپ اس سورے کو. اسی لیے سورہ بقرہ کو قرآن کوہان ہوتی ہے اونٹ کی، تو ایسی قرآن کا کوہان ہے سورہ بقرہ. اور یہ جو آیت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کے وقت اوپر گئے تو آپ کو تین چیزیں وہاں پر ملی، تین گفٹ آپ کو دیے گئے. ایک پانچ نمازیں، فائیو پریئرز، دوسرا خواتین سورۃ البقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی یہ دو آیت، اس کو خواتین سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اور تیسرا یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت جو توحید پر مرے گی، توحید پر جس کی وفات ہوگی اور شرک سے بچے گی، سب کے سب جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر ایک رائے ہے یہ، آپ دیکھیں ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں، حدیث ایک الگ چیز ہوتی ہے اور رائے ایک الگ چیز ہوتی ہے، اوپینین. تو بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دو آیات ہیں ان کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، اسی احادیث کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں. اور ایک صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو یہ دو آیات ڈائریکٹ دی، بیچ میں کوئی فرشتہ ذریعہ نہیں بنا، جیسے جبریل امین ذریعہ نہیں بنی. باقی پورے کا پورا قرآن فرشتے کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، لیکن یہ دو آیت اسپیشل اسٹیٹس رکھتی ہیں، ہائیسٹ پلیس جو پاسبل ہو سکتی ہے، جو رحمان کا عرش ہے وہاں سے آپ کو دی گئی آیت اسپیشلی. رحمان کے عرش کے نیچے سے جو سب سے آخری لیول ہے وہاں آپ کو یہ دو آیت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ دو آیت آپ کو دی بغیر کسی واسطے کے، یعنی جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر، ورنہ جبریل امین لے کر آتے تھے نا قرآن، لیکن ان کے بغیر یہ ملی. پھر ایک صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ دو آیت آپ کو رحمان کے عرش کے سائے میں ملی. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرشتہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں آیا. پھر جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان کا جو دروازہ کھلا، یہ پہلی بار دروازہ کھلا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو دیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، اور وہ ہے سورہ فاتحہ اور خواتیم البقرہ، یعنی یہ سورہ بقرہ کی دو آیت. تو اسی حدیث کو لے کر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو آیت اسپیشل آپ کو عرش سے دی گئی ہیں، عرش کے خزانوں سے دی گئی ہیں. تو یہ یونیک آیت ہیں، یونیک اینجل آیا، یونیک ڈور کھلا، اس میں خوشخبری ہے جو آپ کو دیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا. پھر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ من لیلۃ کفتاہ، کہ جس نے سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیات یعنی خواتیم سورہ بقرہ پڑھا رات میں، تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. لہذا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ روزانہ سورہ بقرہ کی یہ دو آیت پڑھتے تھے سونے سے پہلے، یعنی یہ آپ کی سنت رہی ہے. تو یہ آیات، اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں کہ کیوں یہ کافی ہو جائے گی، جو کفتاہ ہے یعنی کافی ہو جائے گی اس کے لیے. تو اس کے مفسرین دو معنی بتاتے ہیں کہ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد نہیں پڑھ سکا تو یہ دو آیت اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آیت حفاظت کرے گی پوری رات، تمام رات کی آیت حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی اس کے لیے. تو بہرحال اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت فائدے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں آیتوں کو یاد کرنے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، جن لوگوں کو سورہ بقرہ کی یہ دو آیت یاد نہیں ہے وہ اسے یاد کر لیں گے. اور آپ اپنے گروپ، جو بھی آپ کے گروپ انچارج ہے، جو آپ کے، آپ کو روزانہ جو لیسن بھیجتے ہیں یا جو آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کو پرسنلی بھیجیں گے کہ کس کس نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ آیت بٹھا دے، محفوظ کر دے، اور ہم اس کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے والے بنے انشاءاللہ. تو آئیے ان آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اوپر والی آیت نازل ہوئی اور وہ پریشان ہوئے، اور جب اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات سکھائی کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، تو جب صحابہ کرام نے یہ کہا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فوراً نازل فرمائی۔ یہاں پر تعریف ہے اصل میں اللہ کے رسول کی، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اس کے بعد تمام مومنین کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ اس کے کتاب کے جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن بھی، سب ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور اس کے فرشتوں کے اور اس کی کتابوں کے اور اس کے رسولوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے درمیان کسی کے اس کے رسولوں میں سے، اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، ہم طلب کرتے ہیں تیری مغفرت اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہے لوٹنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، کہ یہ تمام واقعات بتا کر کہا جا رہا ہے کہ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، اس کا ایمان سب سے زیادہ بیسٹ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور ان کا ایمان سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ وہ آگے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں مومنین بھی، پہلے رسول ایمان لائے پھر اس کے بعد تمام مومنین۔ یہاں پر پھر صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے، اس میں مہاجرین اور انصار سب شامل ہیں۔ پھر یہاں پر چار ارکان کا ذکر کیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھ ارکان ہیں نا، یہاں پر چار کا ذکر ہے، دو بچ رہے ہیں۔ ایک قدر ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور قرآن میں اس کا دوسری جگہ ذکر آیا ہے اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور آخرت کا، یہاں پر آخرت کے بارے میں آخری آیت میں آ گیا کہ ہم کو لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو آیت کے آخری حصے میں وہ بھی آ گیا۔ تو چار ارکان کون سے، یہاں پر کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو ایمان لائے رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، کیونکہ جب تک رسول ایمان نہیں لائیں گے تب تک وہ دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ ایمان کس کا ہوتا ہے؟ رسولوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو اس وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، صحابہ اکرام جو کمپینینز ہوتے ہیں، وہ سب سے بہتر ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول ایمان لائے، اس کے بعد مومنین ایمان لائے سب کے سب، اور کن چیزوں پر ایمان لائے؟ وہ کہ جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام مومن بھی۔ تو ایمان باللہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان۔ پھر یہ صرف مسلمان ہیں، اونلی مسلم امہ، امت مسلمہ ایک ایسی الحمدللہ امت ہے جو کسی رسول میں تفریق نہیں کرتی، ماشاءاللہ، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ اور اس کے دو معنی ہیں، تفریق کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایسا کچھ رسولوں کو ماننا اور کچھ رسولوں کو نہ ماننا، یہ بھی تفریق کرنا ہوا، جیسے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو رسول ماننے سے انکار کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جبکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہوا۔ دوسرا ہے رسولوں میں تفریق کرنا، تو مسلمان رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، بحیثیت انبیاء، بحیثیت نبوت یا بحیثیت نبی، تمام رسول ایک ہیں۔ ہاں، فضیلت ملی ہے اس میں سے کسی میں سے کسی کو، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بات کی، کسی سے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے ڈائریکٹ بات کی، تو کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو ایسا کہنا درست نہیں کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یوں کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر آیت ان اوحینا الیک کما اوحینا۔ تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ تک فرمایا کہ تم یونس بن متہ سے بہتر مجھ کو نہ کہو، جو کہتے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں میں تفریق کرنا جائز نہیں، ہاں رسولوں میں تفضیل کی جا سکتی ہے، یعنی تفضیل بین الرسول جائز ہے، تفریق بین الرسول جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے تلک الرسول میں ہم نے پڑھا تھا فضلنا بعدہم علی بعد، کہ اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء کہا گیا ہے یا امام الانبیاء کہا گیا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی میں تفریق نہیں کرتے، وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو یہاں دعا سکھائی جا رہی ہے, اور ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ دعا مانگیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو آپ مانگیں گے. تو جو پہلے کی شریعتیں تھیں ایکچولی ان میں بہت زیادہ شدت پسندیدی تھی. تو یہاں پر کہا گیا کہ تم سمعنا و اطعنا کہو اور غفرانا کہو, ربنا و الیک المصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کیا ہے دیکھیں, 286, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی, واسطے اسی کے ہے جو کمائی اس نے بھلائی, اور اسی پر ہے وبال جو کمائی اس نے برائی. اے ہمارے رب, نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. اے ہمارے رب, نہ ڈالیو ہم پر ایسا بھاری بوجھ جیسے کہ ڈالا تھا تو نے اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب, اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ نہیں طاقت ہمیں اس کے اٹھانے کی, اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر, تو ہی کارساز ہے ہمارا, پس تو مدد فرما ہماری اوپر کافر قوم کے. دوسرا ترجمہ دیکھیے, اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا, اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ایمان والو, اللہ سے یوں دعا کیا کرو, اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا. اے ہمارے رب, ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب, جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھائیو, ہم سے درگزر فرما, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے, لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا ہے. تو جبریل امین نے کہا تھا, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا. تو واقعی میں ہماری شریعت جو ہے وہ بہت آسان ہے. اگر آپ پہلے کی شریعتوں کے بارے میں دیکھیں, ان کی شریعتوں میں بہت زیادہ شدت پسندی تھی, جیسے کہ ان کے یہاں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا. ان کے یہاں پر اگر کسی چیز پر گندگی یا نجاست لگتی تو اس کپڑے کو, اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا. ان کے یہاں پر صرف قصاص تھا, دیت نہیں تھی, یعنی معافی کی صورت نہیں تھی. ان پر زکات چوتھا حصہ تھی, اور مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت احکامات میں تخفیف فرما دی, آسان کر دیے. تو جو پہلے کی شریعتیں تھیں, اور ابھی بھی جو آرتھوڈکس جو طبقہ ہے یا جو جیوش لوگ ہیں, ان پر ابھی بھی جو لوگ ابھی بھی دین کو فالو کرتے ہیں, ان کے یہاں پر جو تھوڑے سے ریلیجیس ہیں, تو ان کے یہاں پر بہت زیادہ شدت ہے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی. مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا, نجاست کو دھونے سے نجاست دور ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دعا تم اس طرح سے کیا کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے شریعت آسان کر دی, اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ بوجھ اٹھا دیا جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. جب خباب بن عرت رضی اللہ عنہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس, رب کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اور انہوں نے آ کر شکایت کی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریے, کب ہم سے تنگی اور تکلیف دور ہوگی. تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے لیٹے ہوئے تھے تو, اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ ابھی تو تم پر وہ مشکلات نہیں آئی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھی. وہ آروں سے چیر دیے گئے, ان پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں ان کے جسموں پر, ان کو زندہ گڑھوں میں دفن کر دیا گیا, اور فتح اور نصرت حاصل ہو کر رہے گی انشاءاللہ. تو ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بہت مشکلات آئیں, اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ کبھی مصیبت یا آزمائشوں کو مانگنا نہیں چاہیے, بلکہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں, یہ جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا. اور ہم کو تو یہ دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آج کل ہم اتنے آرام کے عادی ہو گئے نا, ہم تو بغیر اے سی کے بیٹھ نہیں سکتے. ہماری کاریں ایئر کنڈیشن, ہم جن مارکیٹس میں ہم گھومتے ہیں, جہاں سے ہم شاپنگ کرتے ہیں وہ ایئر کنڈیشن, ہمارے گھر, ہمارے پاس آج کل سب کے پاس تقریباً سینٹرل اے سی. ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم یہ آسائشات کے ساتھ نہ رہتے ہوں؟ اتنی لگزریس لائف آج ہم گزار رہے ہیں, اتنے یقین جانے کے بس یہ لفظ ہی رہ جاتا ہے کہ ہم واقعی میں عیش میں زندگی گزار رہے ہیں. آج جو لائف ہم گزار رہے ہیں نا, یقین جانے کے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ لگزریز نہیں تھی. اتنی آسانی والی زندگی ہماری, ہم تو یعنی ایسی آسانی میں اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم امن و امان میں رہ رہے ہیں الحمدللہ. ان لوگوں سے جا کر پوچھے جو مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں، ان لوگوں سے پوچھے جن کو اپنے گھر چھوڑ دینے پڑے، جو جلا وطن کر دیے گئے، اپنے گھروں سے نکال دی گئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. تو آج ہم کتنے آرام میں ہیں، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا، وہ ابھی بھی اسلام پر قائم ہے. ان کو صرف کلمے کی وجہ سے ستایا گیا، ان کو کلمے کی وجہ سے ان کے بچوں کو ان کی نظروں کے سامنے زندہ درگور کر دیا گیا. آج ہی ایک رپورٹ سننے کو ملی، کسی نے یعنی صحیح رپورٹ ہے، کوئی سنی سنائی نہیں ہے، اور بہت اتھینٹک نیوز رپورٹ ہے کہ جب روہنگیا کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، جلا وطن کیا گیا، تو ان کی رپورٹ میں آتا ہے کہ ماں کا یہ انٹرویو ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھروں کو، ہم پہلے دیکھنے نکلے باہر کے کیا ہوا، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی. تو جو بچے سامنے تھے ہمارے، ہم ان بچوں کو کھینچ کر لے آئے، جو بچے گھر میں تھے ہم کو موقع بھی نہیں ملا کہ ہم گھر میں جا کر اپنے ان بچوں کو لا سکیں. تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو جلتے ہوئے گھروں میں چھوڑ کر آ گئے. آپ سوچیں کیا سچویشن ہوگی، اور کیا ماں کا دل اس کہہ رہا ہوگا، کیوں وہ نکالے گئے، کیوں وہ ستائے گئے، صرف کلمے کی وجہ سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو اس طرح سے بچوں سے جدا نہ کرے، ہم اپنی آنکھوں سے کبھی ایسے اپنے بچوں کو یا اپنا ایسے نقصان نہ دیکھیں. اے اللہ تعالیٰ ہم کو امن و امان میں رکھ، اپنی حفظ و امان میں رکھ اللہ تعالیٰ ہمیں. لیکن اتنی آرام دہ لائف گزارنے کے بعد بھی کیا ہم دین کا کام جیسے کرنا چاہیے ویسے کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہم کو آگے پہنچانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سونپی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ تم اس کتاب کو آگے پہنچانا، اس کتاب کے پیغامات کو اب تمہیں آگے پہنچانا ہے، لیکن کیا ہم نے وہ کام کر لیا؟ ہم نے تو نہیں کیا نا. آج اس کتاب پر ہم اگر یہ کہا جائے تو بھیجانا ہوگا کہ اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں نکال کر، بس اسے دبائے چلے جا رہے ہیں، چھپائے چلے جا رہے ہیں. کل ہم سے پوچھنی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ ڈالتا ہے اس کی وسعت سے زیادہ. تو اب یہ لوگ کیا کہتے کہ ہائے ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اور پھر یہ والی آیت پڑھ کر سناتے ہیں. لوگ کہتے کہ ہائے ہم فجر نہیں پڑھ سکتے، اور پھر یہ آیت سناتے ہیں. تو یہ اس کے لیے نہیں ہے آیت. جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں وہ چیزیں رکھتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں وہ. اب یہ آیت پڑھ کر بلا وجہ کے فائدے اٹھانا، یہ زیادتی ہوگی. تو یہاں پر ایکچولی جزا اور سزا کا ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک قانون بتایا گیا ہے. یعنی یہاں پر قصبہ کا لفظ آیا ہے اور اقتصبہ کا لفظ آیا ہے. یہاں پر قصبہ اور اقتصبہ میں باریک سا فرق ہے، دونوں کے سیم معنی نہیں ہو سکتے. یہاں پر عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایکسٹرا لیٹر آتا ہے کسی چیز میں، کسی لفظ میں، تو وہ ایکسٹرا معنی پیش کرتا ہے. تو قصبہ کم کوشش، اقتصبہ ایکسٹرا اسٹرگل. تو قصبہ کیا ہے؟ یعنی جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو دل کے اندر سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا جذبہ اس کے اندر ودیت کر دیا، اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے نیکی کا کام کرنے کا. اسی لیے کوئی کافر بھی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی خیرات دیتے ہیں نا، وہ بھی لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں مانگنے والوں کو، وہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اچھے کام کو اچھا کہتے ہیں. چوری کو چوری ہی کہیں گے، برا ہی سمجھیں گے، وہ اچھا نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اچھے کام کر کے خوش ہونا. تو قصبہ یعنی انسان جب نیکی کرتے تو اس کو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑتا ہے، چھوٹی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، زیادہ اس کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی ہے نیکی کا کام کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی فطرت میں، اس کی گھٹی میں ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی. جیسے آپ کسی مانگنے والے کو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو آپ کو، آپ دیکھیں، دل کے اندر سے خوشی، ایک سرور، ایک اطمینان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فطرت کے اندر نیکی ہے. تو یہ قصبہ ہے. اور اقتصبہ ایکسٹرا اسٹرگل. تو برائی کا کام کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایکسٹرا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے اس کا دل تیار نہیں ہوتا. جو اس کا سسٹم ہے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دیا اس کی فطرت میں، کیونکہ اس کی گھٹی میں نہیں ہے نا برائی کرنا. برائی اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں انسان کے لیے، بلکہ اس کو برائی کرنے کے لیے ایکسٹرا کوشش کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، ایکسٹرا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا کوشش کرنی پڑتی ہے. کیونکہ فطرت میں اس کی اچھائی ہے. اب اچھائی کو ایک طرف ہٹا کے اس کو برائی کرنا ہے، تو اس کو پھر ایکسٹرا کوشش تو کرنی پڑے گی. تو اسی لیے اقتصبہ کا لفظ ہے. تو لہما کسبت، جو اس نے بھلائی کی، وہ علیہا اقتصبت، اور جو اس نے اسٹرگل کر کے برائی کی. تو دونوں میں بہت فرق ہے. تو اس لیے نیکی کر کے خوش ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور برائی کر کے اس پر اس کو افسوس، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ایک قاعدہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی استطاعت کے مطابق ہی ہم پر احکام ڈالے. جو شریعت ہے ہماری، وہ ہمارے جسمانی سسٹم کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے شریعت ہماری. یعنی ہم پوری طرح سے اپنی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس پر ہم پوری طرح سے اچھے سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے وہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے ہی نہیں، تو جو کام انسان کی استطاعت سے باہر ہوگا اس پر باس پرس نہیں ہوگی، اس پر پوچھ نہیں ہوگی۔ پوچھ کس پر ہوگی؟ جو انسان کے اختیارات اور اس کی استطاعت میں ہو۔ ہاں، جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں اس پر گرفت نہیں ہوگی، مگر اس اختیار، استطاعت اور یہ قدرت جو انسان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا فیصلہ انسان کو بہت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شوگر کا مریض ہے، اور شوگر کے مریض آج آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، ہر کوئی شوگر کا مریض ہے کیونکہ ہر ایک کو شوگر ہو رہی ہے، اور بالکل ینگ سے ہوتے ہیں لوگ اور ان کو شوگر ہو جا رہی ہے 30 سال میں، 25 سال میں، 40 سال میں، بہرحال۔ اب اگر ایک پرسن ہے اس کو شوگر ہے لیکن اس کی شوگر اتنی زیادہ ہائی لیول پر نہیں جاتی ہے یا کنٹرول میں رہتی ہے الحمدللہ، یا پھر وہ رہ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے وہ، لیکن اب وہ خود بخود کہتے کہ نہیں نہیں ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، مجھے تو شوگر ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ابھی اس نے روزہ رکھ کے دیکھا نہیں، اور پہلے کا پہلے وہ کہہ دے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور آرام سے کھاتا پیتا رہے، اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ تھوڑی ڈالتا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا، پہلے آپ رکھ کر تو دیکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی 300, 500 شوگر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ روزے سے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہی تقویٰ ہے اصل میں، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تو جن لوگوں کو ہیلے بہانوں سے دین سے چھٹکارا چاہیے تو وہ فتوے سے کام لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو فرما بردار ہیں، وہ تقوی سے کام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر کہ کوئی بیمار ہے تو پھر بھی جان بوجھ کر روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کوئی سفر پر ہو تو اس کو چھوٹ ہے، وہ بعد میں پوری کر لے اس کی گنتی۔ لیکن جو صرف بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون نے جزا اور سزا کا ایک اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے، کسبہ ہاتھوں کی کمائی کو کہتے ہیں۔ تو جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، اگر برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ برا ملے گا، اور اگر اچھائی کی ہے تو اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اور یہاں پر کوئی جو آپ کے آبا اور اجداد تھے یا آپ کے رشتے دار تھے یا آپ کا حسب نصب بہت اونچا تھا، وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کی بنیاد رکھی تھی اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس نیکی کو فالو کیا، تو اس کی بنا پر اس شخص کو بھی نیکی کا ایک حصہ ضرور ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ایک شخص نے برائی کی بنیاد رکھی تھی اور اس برائی کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس برائی کو فالو کیا تھا، تو اس شخص کو بھی اس برائی کا ایک حصہ ضرور ملتا رہے گا۔ تو نیک کام کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں اور اس کا اجر بھی باقی رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور برے کام کے بھی اثرات باقی رہتے ہیں اور برے کام کا بھی بدلہ برا ملتا رہتا ہے، چاہے انسان دنیا سے چلا جائے۔ اور یہاں جو بات سمجھنے کی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کے ارادہ کرنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اس نیکی کو پورا کرے لیکن وہ نہیں کر سکا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بدلہ ضرور دے دے گا اس نیکی کا، چاہے اس نے بھی نیکی کرا ہی نہیں تھا لیکن اس کے دل میں خواہش ہوئی تھی۔ اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 1 سے لے کر 10 گنا یا 10 سے 700 گنا تک اس کا اجر بڑھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر۔ اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ برائی کرنے والا تھا، اس کا ارادہ بھی تھا لیکن وہ نہیں کر سکا برائی، تو اس کو اس کی برائی نہ کرنے پر اس کو ایک اچھائی کا بدلہ، ایک نیکی مل جائے گی اس کو اس کے عمل نامے میں۔ اور اگر اس نے ایک وہ برائی کا جو ارادہ کیا تھا وہ برائی کر لی تو اس کو ایک ہی بدلہ ملے گا برائی کا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کو دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم کو نہ پکڑ اگر بھول چک سے ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اسی لیے بھول چک معاف ہے۔ ہم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت سے جو عمل بھول چک سے صادر ہو جائیں ان کی بھی معافی ہے، یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ تو ایسے عمل جو اختیار میں نہیں ہوتے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ اسے درگزر کر دیا جائے گا، یہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہم کو سکھائی گئی، جو خواتیم سورہ بقرہ ہے۔ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہم سے بھول چوک میں جو خطائیں ہو جائیں، اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کی امتوں پر تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اٹھانے کی، وافو انا، اور اے اللہ تعالیٰ سب درگزر کر فرما دے، جو غلطیاں ہوئی ہم سے اس کو وائپ کر دے یا رب العالمین، اس کو مٹا دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے، واغفر لنا، ہم کو بخش دے، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا ولی بن جائے، آپ خود بتائیں کہ اس کا کون کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو بھلا، جس کا اللہ تعالیٰ ولی ہو۔ تو یہاں پر اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو حسنات ہوں گی اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا انسان کو اس پر خوشی ہوگی جو اس کی کمائی ہوگی، اور وہ آسان بھی ہوتے ہیں۔ اور جو برائی کرے گا، جبکہ برائی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا، بوجھ ہوگا وہ، اور وہ بوجھ کو اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو واف انا وغفر لنا ورحمنا، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہو گیا ہم سے جانے میں انجانے میں، جو کمی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی ہمارے اعمال میں، جو ہم اگر پھسل گئے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو عمل نامے سے سب کچھ مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو باقی رکھے۔ تو جو بھی اعمال خبیصہ ہے یا اعمال قبیحہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹا دے۔ پھر ورحمنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا کہ پھر وہ چاہے تو سب کچھ مٹا دے۔ اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما دے، تیری رحمت کی وجہ سے وہ سارے گناہ مٹ سکتے ہیں ہمارے اعمال نامے سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر سکیں جو تجھے خوش کرنے والے ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لہٰذا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہم پر رحم فرما، ہمارے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بندہ محتاج ہے تین چیزوں کا، کہ اسے درگزر کیا جائے، اور اس کے گناہوں کو چھپایا جائے، اس پر رحم کیا جائے۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسما کما حملتہ للذین من قبلنا، کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اس سے مشکل احکام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی، اور اس امت پر طہارت اور عبادت کے مسائل میں ایسی نرمی فرما دی جو کسی اور امت پر نہیں فرمائی تھی۔ پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست بھی قبول فرما لی، الحمدللہ۔ واف انا واغفر لنا ورحمنا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ معافی اور بخشش کے نتیجے میں مصائب اور شر دور ہوتے ہیں، اور رحمت کے نتیجے میں معاملات درست ہوتے ہیں۔ انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا رب، ہمارا بادشاہ، ہمارا معبود ہے۔ جب سے تو نے ہمیں پیدا فرمایا، تیری مدد اور توفیق ہمیں حاصل رہی ہے، تیری نعمتیں ہر وقت مسلسل ہمیں مل رہی ہیں۔ پھر تو نے ہم پر ایک عظیم احسان کیا کہ اسلام کی نعمت ہم کو عطا فرما دی، اور یہ نعمت تمام نعمتوں سے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اے ہمارے مالک اور اے ہمارے مولا، ہم تجھ سے اس نعمت کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں کہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا، تیرے نبیوں کا انکار کیا، تیرا دین ماننے والوں سے مقابلہ کیا، تیرے احکامات کو پس پشت ڈالا۔ لہذا ہمیں ہر طرح سے ان پر غلبہ عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں زمین میں شوکت اور عزت عطا فرما، اور ان کو ذلیل کر دے۔ ہمیں ایسا ایمان اور ایسے اعمال نصیب فرما جن کی برکت سے ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کافروں سے شدید محاذ آ رہی تھی، یعنی بہت سے نازک موقعوں پر اللہ کے رسول نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، اسپیشلی غزوہ بدر میں، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے دعائیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو ہم کو بھی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر ہم کو غلبہ دے اور ہماری مدد فرما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے یہ آیت بھی آج کی تکمیل کو پہنچی، اور سورہ بقرہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ تو یہ بھی ہم پر شکر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم قرآن کی کم از کم اس حصے کو سمجھ سکے۔ تو اصل جو معاملہ ہے، یعنی تفسیر ختم ہونے کا، یا سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہم نے مکمل کی ہے، تو ایکچولی دیکھا جائے تو یہ صرف ہم نے پہلا قدم رکھا ہے علم کے راستے پر۔ ابھی بہت کچھ ہمیں کرنا ہے۔ سورہ بقرہ پر عمل کرنا ابھی یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی تھی، یہ کوئی سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں کی، نام کے لیے نہیں کی، یا اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے نہیں کی، یا لوگوں پر فخر جتانے کے لیے نہیں کی، بلکہ ہم نے یہ اس لیے کی کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے، ہمارے اندر کتنی عاجزی آئی، ہم عبادت میں کتنے آگے بڑھے، ہم تلاوت قرآن میں کتنے آگے آئے، ہمارا قرآن کا تلفظ، قرآن پڑھنا کتنا اچھا ہوا، ہمارے معاملات، ہماری ڈیلنگ، ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق، اس میں کتنی تبدیلی آئی، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے بزنس کے معاملات کیسے ہیں، ہماری عبادات کیسی ہیں، ان سب میں تبدیلی آنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے والے بدل جاتے ہیں، یقین جانیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن آپ پڑھیں اور آپ میں بدلاؤ نہ آئے اور لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ ہاں ہم نے آپ میں چینج محسوس کیا، اور آپ خود اپنے آپ میں چینج محسوس نہ کریں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں اور آپ پہلے کے جیسے ہی رہیں. آپ میں تبدیلی ضرور آنی چاہیے، کیونکہ قرآن بدل کر رکھ دیتا ہے انسان کی زندگی پر. قرآن کا جو اثر پڑتا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. قرآن پڑھنے والے اہل القرآن وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے کہ ہاں یہ ہیں قرآن والے. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، ان کے اندر بڑوں کا رسپیکٹ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنا وقت لغویات میں نہیں گزارتے، جو اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگاتے ہیں. کیونکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یقین جانے بہت زیادہ قیمتی. کل یہی زندگی میں کیے گئے اعمال ہمارے آخرت میں کام آئیں گے. آج دنیا میں کیے گئے یہی وقت کے اعمال کل آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے. لہذا اپنے وقت کو ضائع مت کریے، ایک ایک وقت سے فائدہ اٹھائیے، اور ایک ایک وقت سے نیکی کشید کریے. یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا تو پھر وقت دوبارہ نہیں آ سکتا. لہذا اپنے وقت کو صحیح استعمال کریے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیے. جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، چاہے جو بھی آرگنائزیشن ہو، اگر وہ صحیح عقیدے پر ہو اور صحیح لوگ ہوں، صحیح نقطۂ نظر کے حامل لوگ ہوں، ان کا ساتھ دیجیے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. ہم کبھی یہ نہیں کہتے، ہماری دعوت یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، جہاں کہیں دین کے لیے جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے، آپ ان کا ساتھ دیجیے. بس کام کرنے والے بن جائیے جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے. ٹیم ورک کریے، ساتھ مل کر کام کریے، کیونکہ ٹیم ورک کے ساتھ، یعنی ٹیم ورک میں برکت ہے، اس سے بہت خیر پھیلتی ہے. ساتھ میں مل کر کام کرنے سے، اکیلے ایک انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو سب کے ساتھ مل کر کرتا ہے. تو جو بھی چھوٹی بڑی کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کے آس پاس ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کریے. ید اللہ فوق الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو مل کر کام کرتے ہیں، جو یونائٹ ہو کر کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو بہتر طریقے سے ہم آگے پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. اس کتاب کو خود بہت اچھے سے پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مکمل تفسیر بھی اور آگے کر سکیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے نیکسٹ ہمارے لیسن میں، جو ہمارا آخری ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اور ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف ویسی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.